फिर गज़वा अहद के वक्त जब दुश्मनों की पेशकदमी की खबर मिली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौजी हाई कमान की मजलिस शूरा मुनक़द फरमाई, जिसमें मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार करने के लिए सलाह मशवरा करना था। आपने अपनी राय पेश की कि मदीने से बाहर ना निकलें बल्कि शहर के अंदर ही किला बंद हो जाए। यही दुरुस्त राय थी, मगर अल्लाह ताला को मुनाफिकीन के कुफर और नफाक का पर्दा हटाना मंजूर था। चुनाचे फजला सहाबा यानी बड़े बड़े सहाबा की एक जमात जो बदर में शिरकत से महरूम रह गई थी, उन्होंने बढ़कर आपको मशवरा दिया कि मैदान में तशरीफ ले चलें, और उन्होंने अपनी इस राय पर सख्त इसरार किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सरियत के इसरार के सामने अपनी राय छोड़ दी और आखिरी फैसला यही हुआ कि मदीने से बाहर निकलकर खुले मैदान में मारका आराई की जाए। और फिर आप जानते हैं कि जंग उहद में फिर नतीजा क्या निकला था। गज़वा अहज़ाब के वक्त 10,000 के लश्कर की पेशकदमी की खबर पाते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मशवरे के लिए इकट्ठा किया और दिफाई मंसूबे पर सलाह की। अहले शूरा ने गौर खौस के बाद हज़रत सलमान फारसी की एक तजवीज़ मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। उन्होंने कहा था कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फारस में यानी ईरान में जब हमारा मुहासरा किया जाता था तो हम अपने गिर्द खंदक खोद लेते थे। ये बड़ी बारहमत दिफाई तजवीज़ थी, यानी बहुत अच्छी दिफाई तजवीज़ थी। अहले अरब इससे नावाकिफ थे, यानी बहुत नई बात थी उनके लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज़ पर फौरी अमल शुरू करा दिया। इससे क्या पता चलता है कि जंग उहद में अक्सरियत की राय मानी गई थी, जंग अहज़ाब में एक शख्स की राय मानी गई। अगरचे मशवरे औरों के भी होंगे लेकिन एक की राय सामने आई। फिर इसी तरह ख़वातीन से भी मशवरा किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकामात पर अपनी अज़वाज से मशवरा किया। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वही के नुज़ूल के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आप आते हैं और आप उनसे मशवरा करते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो आपको अपने चचाज़ाद वरक़ा बिन नौफल के पास ले जाती हैं। इसी तरह सुलह हुदैबिया के मौके पर जब आप मुआहदा सुलह लिखवा कर फारिग हो चुके थे तो फरमाया उठो और अपने अपने जानवर कुर्बान कर दो, लेकिन कोई ना उठा। बहुत गम था सहाबा पर, हत्ता कि आपने ये बात 3 मरतबा दोहराई मगर फिर भी कोई ना उठा। तो आप उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और लोगों के इस तर्ज अमल का जिक्र किया। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर आप तशरीफ़ ले जाइए और किसी से कुछ कहे बगैर चुपचाप अपना जानवर ज़बह कर दीजिए, अपने हजाम को बुलाकर सर मुंडवा लीजिए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और किसी से कुछ कहे बगैर यही किया। जब लोगों ने देखा तो खुद भी उठकर अपने अपने जानवर ज़बह कर दिए और फिर बाहम एक दूसरे का सर मुंडने लगे। कैफियत ये थी कि मालूम होता था परते गम के सबब एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। इतना शदीद गुस्सा था सब में। अब इसमें आप देखिए कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मशवरा कितना प्रैक्टिकल था और आपने उस पर अमल किया और मामला हल हो गया। इसके बाद हम सहाबा कराम में देखते हैं, मसलन हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आता है कि जब नेज़े के वार से ज़ख्मी हो गए और ज़िंदगी की कोई उम्मीद बाकी न रही तो अमर खिलाफत में मशावरत के लिए 6 आदमी नामजद किए। हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। उन्होंने बाहम मशवरा किया और दीगर लोगों से भी मशावरत की। इसके बाद हज़रत उस्मान को खिलाफत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। हज़रत उमर के बारे में आता है कि जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो मशावरत के लिए ऐलान किया करते थे, अस्सलातु जामिया, यानी ये अल्फाज दोहराए जाते कि अहले शूरा नमाज के लिए जमा हो। जब वो मस्जिद में जमा हो जाते तो 2 रकत नमाज अदा करते, यानी मशवरा करने से पहले। हज़रत उमर की इक्तदा में बाकी लोग नमाज पढ़ते, नमाज और दुआ के बाद हज़रत उमर लोगों से मशवरा करते। जदीद दौर में मशावरत या कंसल्टेशन जो है ये बाकायदा एक बिजनेस बन चुका है। आजकल हुकूमत का मामला हो या बिजनेस का या मार्केटिंग का, कोई भी चीज़ मशवरे के बगैर नहीं की जाती। और हम देखते हैं कि इसका एक बाकायदा प्रोसेस होता है और साहिब राय लोग, यानी हर एक से मशवरा नहीं किया जाता, साहिब राय लोगों से मुख्तलिफ उमूर में मशवरा किया जाता है और किसी भी मामले से मुतल्लिक लोग جو اس معاملے سے متعلق اچھی شدھ بدھ رکھتے ہوں، سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، ان سے مشورے کے بعد مختلف کام کیے جاتے ہیں، جس کے بعد کاموں میں کامیابی کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔ کنسلٹیشن یا مشورے کے چار حصے یا مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا، خیالات یا معلومات کا تبادلہ، یہ ایک طرح کی برین اسٹارمنگ ہوتی ہے، یا آپس میں آئیڈیاز شیئر کیے جاتے ہیں، ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے باہم ڈائیلاگ کیا جاتا ہے، بات چیت کی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے۔ پھر نیگوشیشنز ہوتی ہیں، پھر پارٹنرشپ بنتی ہے، یعنی بڑے گروپ میں مشورے کے بعد چھوٹے گروپس، پھر ون ٹو ون بیس پر بھی مشورہ کیا جاتا ہے، اور پھر ان سب مشوروں کے نتائج سامنے لا کر اس کی روشنی میں پالیسی بنائی جاتی، اور پھر اس پالیسی کے مطابق کوئی کام شروع کیا جاتا ہے۔ اس میں مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، مثلاً چھوٹے گروپ میں مشورہ کرنا، سمال گروپس میں، اسی طرح پبلک میٹنگ، عام لوگوں کی رائے لینا، مثال کے طور پر جیسے اس ادارے کے انتظامات چلانے کے لیے بعض اوقات مشورہ کیا جاتا ہے ایک چھوٹے گروپ میں، اور بعض اوقات کلاس میں بہت سے امور کا مشورہ کیا جاتا ہے۔ سمال گروپ اور پبلک میٹنگ، یہ دونوں فورم ہو سکتے ہیں مشورے کے۔ پھر اسی طرح تعلیمی معاملات میں عموماً کانفرنسز کی جاتی ہیں، ورک شاپس کی جاتی ہیں، اور ورک شاپ کو ورک شاپ کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک طرح کی اسکل رکھنے والے بہت سے لوگ وہاں مل کر ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ پھر کوشچنئر کا طریقہ بھی ہوتا ہے، سوال نامے کے ذریعے لوگوں سے رائے معلوم کی جاتی ہے۔ پھر سجیشن باکسز استعمال کیے جاتے ہیں، جو عموماً چند ہی لوگ استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کی توجہ مسائل کی طرف مبذول کرنے کے لیے اور انہی سے حل مانگنے کے لیے عموماً یہ طریقہ بھی کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سرویز کیے جاتے ہیں، لکھ کر یا فون پر یا انٹرویو کے ذریعے، اور ایک مشورہ ان سب سے اوپر بھی کیا جاتا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ، استخارے کا طریقہ۔ بندوں سے مشورہ کرنے سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیا جائے تو بندوں کے دماغ بھی صحیح سمت میں کام کرتے ہیں، اور وہ بھی بہتر مشورہ لے کر آتے ہیں۔ استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت نماز نفل پڑھ کر استخارے کی مسنون دعا پڑھ لیں۔ استخارے کی مسنون دعا میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیه وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنه واقدر لی الخیر حیث کانا ثم ارضنی به۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں، اور آپ کی قدرت کی برکت سے طاقت مانگتا ہوں، اور آپ سے بڑا فضل چاہتا ہوں، کیونکہ آپ طاقت رکھتے ہیں اور میں کمزور ہوں، اور آپ جانتے ہیں اور میں نادان ہوں، اور آپ چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتے ہیں۔ الہی، اگر آپ کے علم میں میرا یہ کام بہتر ہے میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار میں، تو مقدر کر اس کو اور آسان کر اس کو میرے لیے، پھر مجھے بھی برکت عطا کر۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ کام برا ہے میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار میں، تو دور کر دیجئے اس کو مجھ سے، اور دور کر دے مجھے اس سے، اور مقدر کر میرے لیے خیر جہاں کہیں ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ مشورہ کب کیا جاتا ہے یا کب کرنا چاہیے؟ جب کوئی نئی پالیسی یا پروگرام نافذ کرنا ہو، جب کوئی تبدیلی لانا مقصود ہو، جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہو، جب نئے خیالات جنریٹ کرنے کی ضرورت ہو، جب موجودہ حالات یا طریقہ کار کا جائزہ لینا مقصود ہو۔ ہر چھوٹی بڑی بات میں مشورہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، اہم امور میں مشورہ کیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ متعلقہ اشخاص سے، جن کا اس معاملے سے براہ راست تعلق ہو، جو اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ پھر سمجھدار لوگوں سے، نا سمجھ اور کم عقل احمق لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ ایسے لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے جو معاملے سے متعلق نہ صرف یہ کہ علم رکھتے ہوں بلکہ تجربہ بھی رکھتے ہوں، کیونکہ بعض اوقات کسی کے پاس علم ہوتا ہے لیکن تجربہ نہیں ہوتا تو وہ صحیح مشورہ نہیں دے سکتا، بعض لوگوں کے پاس علم کم ہوتا ہے لیکن تجربہ زیادہ ہوتا ہے، بسا اوقات ان کے مشورے زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں. پھر ان لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے جن کے دل میں اس کام سے متعلق ہمدردی ہو، خیرخواہی ہو اور سنجیدگی ہو. جن کو کسی کام سے متعلق کوئی غرض ہی نہ ہو تو ان سے مشورہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ معاملے کو اور بگاڑ دیں گے. پھر اسی طرح مفاد پرست لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے جن کو صرف اپنا فائدہ سوچتا ہو، یعنی جن کے سامنے صرف اپنا فائدہ ہو، اپنا مسئلہ ہو، اپنی پرائرٹی ہو، اپنی ذات ہو، ایسے لوگوں کا مشورہ زیادہ کارآمد نہیں ہوتا. اگر کچھ لوگوں کی ایک چیز مشترکہ ہو یا ایک ہی جگہ کام کرتے ہوں تو پھر ان سب سے بھی مشورہ کرنا چاہیے اگر ان سے متعلق کوئی امر ہو. اسی طرح دینی معاملات میں خدا ترس لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے جن کے اندر تقویٰ ہو، یعنی دین کے معاملے میں بے دین لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. مثلا آپ لوگ کو اگر تبلیغ کرنی ہے یہاں سے نکل کر، اور آپ کسی ایسے شخص سے جا کر پوچھیں کہ جس کو دین سے کوئی دلچسپی نہ ہو کہ مجھے تبلیغ کرنی چاہیے یا نہیں، تو وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ اور آپ نے دیکھا کتنا یہ میرا خیر خواہ ہے، اس نے مجھے بچا لیا ورنہ میں تو ایک مشقت میں پڑ جاتی. ویسے عام طور پہ ہم مشورے اسی طرح ہی کرتے ہیں، جس نے قرآن پڑھنا رکھا اس سے پوچھتے ہیں قرآن پڑھاؤں یا نہیں پڑھاؤں. حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مسائل کے حل کا طریقہ دریافت کیا گیا جن میں کتاب و سنت کی کوئی واضح رہنمائی نہ ہو، تو آپ نے جواب کیا دیا کہ عبادت گزار اور تقوی شعار اہل ایمان اس پر غور کریں. اسلام کا مزاج اجتماعیت پسند ہے، اس لیے گھریلو معاملات سے لے کر قومی معاملات تک سب میں مشورہ کیا جانا چاہیے. ہمارے ہاں عمومی طور پر گھروں میں مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ والدین اور بچوں کے درمیان کیوں جنریشن گیپ پیدا ہو گیا ہے؟ کہ والدین بچوں سے مشورہ نہیں کرتے، یا بچے والدین کو مشورے کے لائق نہیں سمجھتے. وہ اپنے کاموں میں اپنے دوستوں سے یا ہم عمر لوگوں سے مشورہ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں جو ان کو ان کی مرضی کی بات بتائیں. مشورے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بات یہ کہ انسان کسی ناکامی کی صورت میں شرمندگی سے بچ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ناکام نہیں ہوا جس نے استخارہ کیا، اور اس شخص کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی جس نے مشورے سے کام کیا. مشورہ خیر و برکت اور رحمت کا باعث ہے. حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز کا ارشاد ہے ایک دوسرے سے مشورہ کرنا اور آپس میں مدد کرنا خیر و برکت کی کلید اور رحمت کے دروازے ہیں، کیونکہ ان دونوں کو اختیار کرنے کے بعد کسی رائے کے بھٹک جانے اور حزم اور احتیاط کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ نہیں ہے. مشورہ مسائل کا بہتر حل بھی ہوتا ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں خدا کی قسم جب کوئی قوم آپس میں مشورہ کرتی ہے تو پیش آئندہ مسائل میں راہ ثواب پا لیتی ہے، ثواب سے یعنی سواب سے، یعنی درست راستہ پا لیتی ہے. جب کوئی قوم آپس میں مشورہ کرتی ہے تو پیش آنے والے مسائل میں صحیح رستہ تک پہنچ جاتی، کیونکہ مشورے میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں جو مختلف پہلوؤں سے ایک چیز کا جائزہ لیتے ہیں. اس طرح ذہنی اشتراک عمل جو ہے اس سے نئی جہتیں کھلتی ہیں، ایک وسعت آتی ہے، کام میں زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک شخص یا دو لوگ بیٹھ کے خود ہی کچھ فیصلے کر لیں. پھر اسی طرح برین اسٹارمنگ سے نئے آئیڈیاز سامنے آتے ہیں، نئی جہتیں، نئی سمتیں، اور کام میں زیادہ بہتری کی صورت پیدا ہوتی ہے. فیصلوں کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ بڑے امور کا فیصلہ کرتے وقت انسان بہت بوجھ محسوس کرتا ہے، اور جب انسان دوسروں کو شریک مشورہ کرتا ہے تو اس سے وہ بوجھ ہٹ جاتا ہے یا بوجھ بڑھ جاتا ہے. پھر اسی طرح ٹیم کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے، کام کی کوالٹی میں اور باہمی تعلقات میں بہتری آتی. وتواصو بالحق وتواصو بالصبر کی فضا جو ہے یہ ہر شخص کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی. پھر مشورہ تکبر کی نفی کرتا ہے، دوسرے کی رائے کو اہمیت دینے سے، ان سے مشورہ کرنے سے انسان تکبر، خود فریبی اور انا پرستی سے بچ جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باہمی مشورے سے کام کرنا ہی اصل ہدایت ہے. وہ شخص خطروں میں گر گیا جس نے اپنی رائے کے ساتھ انفرادیت اختیار کی. اور آج کل آپ دیکھیں کہ شیطان کا ایک وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ میری انفرادیت ظاہر ہو، انفرادیت کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی دوسرے لفظوں میں اپنی ذات نمایاں کرنا، ایکسکلوسیولی میں نمایاں ہو جاؤں دوسروں کے مقابلے میں، میری اہمیت بن جائے، کیونکہ مشورے میں پھر کسی ایک کا نام تو بلند نہیں ہوتا نا، اس کا فائدہ سب کو ہوتا ہے، کریڈٹ سب کو ملتا ہے. تو جو شخص اکیلا کریڈٹ لینا چاہے عموماً وہ مشورہ کرنا پسند نہیں کرتا، دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میری بات کا فائدہ دوسرے اٹھا جائیں گے، مجھے اس کا زیادہ ریوارڈ نہیں ملے گا. لیکن جو شخص اللہ کے لیے کام کرتا ہے اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو میرا حصہ ہے وہ میرا حصہ ہے، جو میری محنت ہے وہ میری محنت ہے، جو میری کوشش ہے وہ میری کوشش ہے، جو بات اللہ نے میرے منہ سے نکلوا دی اس کا ثواب مجھے کو ملے گا، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کا ایک احسان ہے کہ وہ ہمارے منہ سے نکلوا دے کوئی اچھی بات. پھر اسی طرح یہ کہ ترقی کا راز ہے مشورہ. کہتے ہیں کہ جاپانیوں کی ترقی کا راز مشورے میں ہے. یعنی جب یہ اسٹڈیز کی گئیں کہ جاپان نے ترقی کیوں کی، تو اس سے پتہ چلا کہ ان کے ہر کام مشورے سے ہوتا ہے. ان کی ڈیسیژن میکنگ تھیوری کا تجزیہ کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ وہاں ڈیسیژن میکر فیصلہ کرتے وقت تمام متعلقہ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر ان سے جو اس فیصلے سے متاثر ہوں. جاپان کے لوگ، ان کے اندر اتنی حب الوطنی ہوتی ہے، یعنی اتنے پیٹریاٹس ہوتے ہیں کہ وہ اپنے قومی مفاد کو ذاتی مفاد پہ ترجیح دیتے ہیں، وہ اپنے قومی مفاد کو ذات پہ ترجیح دیتے ہیں. اس لیے ان کے فیصلے کرنے کے نظریے، یعنی ڈیسیژن میکنگ تھیوری، کوئی اور قوم اپنا نہیں سکی. اس معاملے میں کوئی اور قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکی. اور پھر اس میں یونٹی بھی آتی ہے نا، ایک اجتماعیت اور ایک مضبوط قوت جنم لیتی، کوئی اور اس کو پھر توڑ نہیں سکتا. اب اس کا ادب کیا ہے مشورہ دینے کا؟ نمبر ایک، امانت داری سے مشورہ دینا چاہیے. اپنے ذات کے فائدے کو سامنے رکھ کے مشورہ نہیں دینا چاہیے، اجتماعی فائدے کو سامنے رکھ کے مشورہ دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہے، المستشار مؤتمن. دوسری بات، مشورہ اس وقت دیں جب کوئی مشورہ مانگے، بلا وجہ مشورے نہ بھیجیں. اسی طرح مشورہ دینے میں سچائی سے کام لیں، یہ غیبت شمار نہیں ہوتی. مثلا حضرت فاطمہ بنت قیس بیان کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ ابو جہم اور معاویہ دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو آپ سے مشورہ کرنے آئی تھی کہ میں ہاں کس کو کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے اندر جو نقص تھا وہ صاف صاف بتا دیا تاکہ وہ بہتر فیصلہ کر سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے مشورہ لے تو اسے چاہیے کہ بھلی بات کا مشورہ دے. پھر اسی طرح جذباتیت سے ہٹ کر مشورہ دینا چاہیے، جذبات کی رو میں بہہ کے مشورہ نہیں دینا چاہیے. خیرخواہی اور خلوص کے ساتھ دوسرے کا فائدہ ذہن میں رکھ کر حالات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بہترین مشورہ دینے کی کوشش کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحسن سے پوچھا، تیرے پاس کوئی خدمت گزار ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں. آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس جب کوئی آئے تو تم آ جانا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قیدی لائے گئے تو ابو الحسن آپ کے پاس آئے. آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک کو چن لو. انہوں نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کوئی میرے لیے پسند فرما دیجئے. آپ نے فرمایا، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، اب تو اسے لے لے کیونکہ میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور اس کے بارے میں میری بات مان لے اور اس سے اچھا سلوک کر. پھر اسی طرح حقیقت پر مبنی اور پریکٹیکل قسم کے مشورے دینے چاہیے. ایسے مشورے نہیں دینے چاہیے جن کے الفاظ تو بہت خوبصورت ہوں یا جو بہت اعلیٰ درجے سے تعلق رکھتے ہوں لیکن عملاً ان کا نفاذ ممکن نہ ہو. پھر اسی طرح اگر کسی کام کا تجربہ نہ ہو، نہ ہی معلومات ہو، تو مشورہ دینے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ہر معاملے میں مشورہ ضرور دینا چاہتے ہیں، خواہ ہمیں اس سے کچھ غرض ہو یا نہ ہو، یا ہمیں اس کا کوئی تجربہ ہو یا نہ ہو، یا اس کے بارے میں کچھ معلومات ہو یا نہ ہو. یہ بھی ایک خطرناک عادت ہوتی ہے. پھر اسی طرح مشورہ دے کر لا تعلق ہو جانا چاہیے، اس کی کھوج میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا. مشورہ دے کے دوسرے کو پابند نہ کرے کہ ضرور قبول کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ اختیار کس کے پاس ہے؟ صاحب امر کے پاس، قبول کرے یا نہ کرے. اور اسلام میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ میجورٹی ایک بات کہے تو وہ ضرور مان لی جائے اور وہ ضرور درست ہی ہو. یہ جمہوریت کا اصول ہے یا مغرب کا اصول ہے، میجورٹیز اتھارٹی. اسلام میں اگر دو لوگ بھی درست بات کر رہے ہیں تو ان کی بات لے لینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ میجارٹی کی بات کو لیں، اور آخری فیصلے کا اختیار میرے مجلس کو ہوتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم ارادہ کر لو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر لو۔
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔
میں جب سن رہی تھی اس آیت کی تلاوت، اتنی خوبصورت تصویر نظر آ رہی تھی مجھے اہل ایمان کی، والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے اور کچھ لوگ دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، والذین استجابوا لربہم، دیر نہیں لگا رہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتے جھک جاؤ تو سارے اکٹھے نماز میں جھک جاتے ہیں، وأقام الصلاۃ، اور پھر کوئی معاملہ پیش آ گیا سارے دائرے میں بیٹھ گئے، وأمرہم شورا بینہم، اور پھر جب وہاں سے نکلے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا، ومما رزقناہم ینفقون، ہر ایک کے فائدے کے بن گئے، ہر ایک پر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور مال اور دوسری صلاحیتیں خرچ کر رہے ہیں۔ یہاں اقام الصلاۃ مشورے سے پہلے ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور اس سے پہلے کیا، والذین استجابوا لربہم، ایک استجابت اور اطاعت کی کیفیت ہے، سر تسلیم خم ہے، اللہ تیرا حکم مانیں گے، اور وہی مان سکتے ہیں جن کے اندر پھر واقعی عملی طور پر نماز میں جھکنے کی عادت ہو، اور پھر دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کے چل سکیں۔ اب دیکھیے نا کہ باہم مشورہ کون کر سکتا ہے، یعنی اس کے لیے ایک دوسرے کے اندر جذب ہونا پڑتا ہے نا، جیسے بادلوں کے برسنے کی مثال تھی، تو بادلوں کے ٹکڑوں کو کسف کہا گیا نا، تو کسف وہ ٹکڑا ہوتا ہے جو دوسرے میں ضم ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے نا، اور اپنی انفرادیت اور اپنا آپ دوسروں میں ضم کر دیتا ہے۔ مثلا بادل کے ٹکڑے اٹھے مختلف، پھر وہ کٹھے ہوئے، تو ہر ٹکڑے نے اپنا الگ وجود کھو دیا، اس نے اپنے آپ کو کیا کیا، ساروں میں ضم کر لیا۔ تو مشورہ کیا ہے، ایک بات جس میں سب نے اپنے آپ کو ضم کر لیا۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیے کسی بھی معاملے میں، مشورے کے بارے میں، کہ ضروری نہیں ہوتا کہ 100% کوئی اگری کرے تو پھر آپ وہ کام کریں، لیکن اگر سب کے مشورے سے، یعنی مشورے کا مقصد کیا ہے، کہ سب کے مشورے سے جب کوئی درست رائے سامنے آئے جس میں سب کا بھلا ہو، اس کو اختیار کر لیا جائے، چاہے وہ چند لوگوں کی ہو یا سب کی ہو۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مشورہ جو ہے وہ ایک اجتماعی سوچ کا نمائندہ ہوتا ہے، اتحاد اور اتفاق کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن افسوس یہ کہ آج اگر کوئی مشورہ کسی چیز میں دیتا بھی ہے تو اس میں بھی اپنا وجود وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا، میری وجہ سے یہ ہوا تھا، اور اس کو مینشن کیا جاتا ہے۔ تو نیت کا خلوص تو گیا نہ کہیں، جب آپ نے کیا اللہ نے دیکھ لیا، فرشتوں نے لکھ لیا، آپ کا حصہ آپ کو مل گیا، اس کے بعد بار بار اس بات کو کرنا اور اپنی انفرادیت کو قائم رکھنے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو نمایاں کرنا، یہ سارے عمل برباد کرنے والے طریقے ہیں جو شیطان ہم سے کراتا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ پہلو بھی یاد رکھیے کہ مشورہ ان سے کریں جو اس معاملے میں علم اور تجربہ رکھتے ہوں، اس کے نفع نقصان سے واقف ہوں، ان سے نہیں کریں کہ جو اس کے بارے میں ایک متعصبانہ رائے رکھتے ہوں۔ یک طرفہ رائے نہیں لینی چاہیے، کسی بھی معاملے کے دونوں پہلو دیکھنے چاہیے۔ صرف ایک رائے دیکھ کر، مثلا کسی گروپ میں مشورہ ہو رہا ہے، 10 لوگ ایک بات کر رہے ہیں، 2 ایک بات کر رہے ہیں، 2 کی بات جو ہے وہ زیادہ دلیل والی ہے، 10 کی جو ہے وہ بغیر دلیل کے ہے، صرف جذباتیت پر مبنی ہے، تو وہ تو نہیں لی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے۔ جب مشورے کے بعد منزل ایک نظر آتی ہے، مقصد ایک ہوتا ہے، فائدہ ایک، تو پھر انسان اپنا مال بھی اس راستے میں خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ مشورہ کرتے وقت اگر آپ کی مرضی، مثلا میں آپ سے اگر کوئی مشورہ کروں اور میری کچھ اور رائے ہو، کیونکہ ہر ایک کی رائے ہوتی ہے نا، اور آپ کی رائے میرے سے مخالف ہو، تو مجھے اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے اور اسے برا نہیں ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروری نہیں کہ جو میں سوچوں وہی زیادہ درست ہو، اللہ تعالیٰ کوئی درست بات کسی اور کے ذہن میں بھی ڈال سکتا ہے اور وہ زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے سب کے لیے۔ اس لیے مشورہ کرتے وقت اگر اختلاف رائے سامنے آئے تو اسے اپنے حق میں کبھی برا نہ جانے، وہ آپ کی سوچ کو بھی اور ریفائن کرے گا اور اس سے اور غصت آئے گی آپ کے اندر، مزید سیکھیں گے۔ بسا اوقات لوگ آرڈر کی صورت میں مشورہ دیتے ہیں اور نہ ماننے پہ مائنڈ کرتے ہیں، بسا اوقات اعتراض کی صورت میں مشورہ دیتے ہیں۔ یہ دونوں ہی طریقے مشورے کی افادیت کھو دیتے ہیں۔ بچوں کی شخصیت کو بہت پر اعتماد بناتا ہے یہ مشورہ۔ اس میں آپ دیکھیے کہ مشورہ نہ کرنا کس چیز کی علامت ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو رکھے سامنے کہ مثلا میں کب مشورہ نہیں کرنا چاہتی، جب میں اپنی خواہش کی پیروی کرنا چاہتی ہوں یا اپنی منمانی کرنا چاہتی ہوں یا اپنی مرضی منوانا چاہتی ہوں، اس وقت مشورہ نہیں ہوگا۔ جیسے وہ آپ ایک شاید حدیث پڑھ لی ہو، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا خود کرنے والا۔ تو اچھا مشورہ ایک صدقہ جاریہ کا سبب بھی ہو سکتا ہے، آپ کے لیے نیکی اور بھلائی کا راستہ کھول سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ بغیر کسی اپنے ذاتی مفاد اور اپنی ذاتی رائے کو سامنے رکھے، جو چیز دین کے حق میں اور سب کے حق میں بہتر ہو اس کا مشورہ دینا چاہیے۔ عموماً ہم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا کرنا چاہتے ہیں تو ہم مشورہ بھی صرف ان سے کرتے ہیں جو ہماری ہاں میں ہاں ملائیں، تو اس طرح ہم ایک خانہ پوری بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی مرضی بھی کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم واقعی جب مشورہ لے رہے ہوتے ہیں یا دے رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہم غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات آوازیں بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات روٹنگ شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات بحث مباحثے میں بدل جاتی ہیں چیزیں۔ بعض اوقات اس وقت تو ہم خاموش رہتے ہیں، باہر نکل کے خوب مشورے دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو مشورے دیتے رہتے ہیں یا تنقید کرتے رہتے ہیں، یا وقت گزرنے کے بعد مشورہ دیتے ہیں تنقید کی صورت میں۔ ایسی صورت میں جیسے بحث مباحثہ میں بھی اگر بدل جاتی ہے کوئی بات، تو میرے خیال ہے کہ اس سے بددل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام جب آپ ابتدا کرتے ہیں یا آغاز کرتے ہیں، میں سوچ رہی تھی کہ 25ویں پارے میں ہی کیوں پھر دوبارہ دہرائی گئی بات، ایک سورت آل عمران میں ذکر آیا نہیں تیسری صورت میں، اور پھر یہاں 25ویں پارے میں 42ویں صورت میں بات آئی، تو یہ کس لیے؟ کیونکہ یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے نا، یعنی یہ کام بھی کرنے سے آتا ہے۔ اور جو کام ہم مثلا نماز تو ہم روز پڑھتے ہیں لیکن مشورہ ہم عام طور پر نہیں کرتے، تو اس کے لیے ابتدا میں ہم ٹھوکریں کھائیں گے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اگر اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تو فائدہ مند بھی ہو جائے گا وہ۔ لیکن چاہے بحث مباحثہ ہو، چاہے لڑائی جھگڑا ہو، اس کے باوجود اللہ کے حکم پر عمل کرنا تو نہیں چھوڑ سکتے، حکم تو یہی ہے، اور جو چھوڑیں گے وہ نافرمانی کریں گے۔ امرهم شورى بینهم، جو معاملہ سب سے متعلق ہے اس میں تو مشورہ کرنا ہی پڑے گا، اس میں میں اکیلی تو فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اچھا، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مشورہ کوئی بہت سنسیئرلی دیتا ہے اور سب کو اس وقت فائدہ مند نظر آتا ہے، لیکن جب اس پر عمل ہوتا ہے تو اس کے فائدے کی وجہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو پھر عموماً لوگ یہ نہیں کہتے کہ سب شامل تھے، وہ جو بیچارہ بولا ہوتا ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کو بلیم کیا جاتا ہے، تم نے مشورہ دیا تھا فلاں جگہ رشتہ کرو، اب ساری زندگی کے لیے تم مجرم ہو، تم ہی پکڑے رہو۔ ہاں، تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کسی نے اپنی طرف سے اپنے علم کی حد تک کو مشورہ دے دیا اور اس کے بعد وہ چیز نہیں فائدہ مند ہوئی تو سمجھے اللہ کی طرف سے وہ بھلائی سامنے نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ پروسیس ہوتا ہے نا مشورے کا، یہ نہیں کہ آج بات ہوئی ہے تو آج ہی فیصلہ کر کے اٹھو۔ بعض اوقات ہم یہ بھی چاہتے ہیں نا کہ جب مشورہ شروع ہوا ہے تو نتیجہ نکال کے اٹھنا چاہیے، اس کو ایک دفعہ ایک آئیڈیا جنریٹ کرنے کے بعد اسے چھوڑ دینا چاہیے کہ لوگ سوچیں اس کے اچھے برے پہلو پر، اور پھر اس کے بعد دوبارہ مشورہ کرنا چاہیے تاکہ سب کی ٹھنڈے دل سے رائے جو ہے وہ سامنے آئے۔ دنیاوی علوم میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہر شعبے کے خاص ماہرین ہوتے ہیں جن سے مشورہ لیا جاتا ہے، اور پھر باقاعدہ ان کو پے کیا جاتا ہے اس کے لیے، اور ان کو آپس میں مکس نہیں کیا جاتا۔ مثلا بینکنگ سے متعلق اگر کوئی مشورہ کرنا ہے تو وہ کسی ایسے شخص سے نہیں کیا جائے گا جس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو۔ لکھتے ہیں کہ مشورے کے بعد رزق دوسروں پہ خرچ کرنے کی بات ہے، اور رزق میں علم بھی شامل ہے، یعنی مشورہ کرتے وقت لوگ اپنا علم، حکمت، تجربہ دوسروں سے شیئر کرتے ہیں۔ مشورے کے بعد رازداری کا خیال بے حد ضروری ہے۔ ذاتی امور میں جب کوئی مشورہ مانگے اور کوئی دوسرا مشورہ دے تو ان مشوروں میں پھر رازداری کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.